शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हज़रत मरियम के बारे में, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और आज भी उसी की कंटिन्यूएशन है। और एक सवाल आया था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, तो उनके बारे में मतलब जो मैंने बताया था कि बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि वो नबिया थी, हालांकि कुरान पाक में आया है कि सिर्फ मर्द आज तक हमने नबी भेजे, तो बात बिल्कुल सही है। ये बाज़ उलमा का ही ख़्याल है, मेरा ख़्याल नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको जो तफसीर में बात होती है वो आप तक सामने रख देती हूँ। लेकिन मर्द ही नबी आए, लेकिन जिन लोगों ने ये कहा कि वो नबिया थी, उन्होंने इस वजह से कहा कि जो मैंने आपको बताई थी उस वक्त बात कि वही उनकी तरफ आई चूँकि, तो इसलिए उनका ये ख़्याल है कि वो नबिया थी, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो हमने बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ी थी वो थे अंसारुल्लाह के बारे में, कि हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह। जैसे नबियों के साथ देने के लिए लोग खड़े होते थे ताकि दीन की दावत को आगे पहुंचाया जाए, इसी तरह अंबिया के बाद भी जो जो लोग दीन का काम करने के लिए उठेंगे, तो कोई एक बंदा अकेला कोई भी काम दीन का जो है जो इज्तमाई लेवल का हो, एक हद तक तो कर सकता है अकेले, लेकिन जब उसमें ज़ाहिर है वो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, तो उसको अंसारुल्लाह चाहिए। आज कितने लोग हैं हम में से जो कहें कि हम नहनु अंसारुल्लाह, वो बात जो हवारियों ने कही थी और अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को कोट किया कुरान करीम में, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ए ईमान वालो तुम भी बन जाओ अल्लाह के मददगार। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये कितना बड़ा ऑनर है अंसारुल्लाह बनना। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो गैर मुस्लिमों में दावत का काम करना, मुसलमानों में ये काम करना तबलीग का, ये सब अल्लाह की, ये दीन की मदद है, तो अल्लाह ताला ने इन सबको ही कहा अंसारुल्लाह है। किसी भी लेवल पे ये काम करना, और जो आप ये कुरान करीम सीख रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बीइंग अंसारुल्लाह। अगर आप ये नहीं सीखते तो क्या आप अंसारुल्लाह बन सकते? नहीं बन सकते। फिर आप किसी को कुछ बताएंगे, दावत देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, उनको भी गुमराह करेंगे। इसलिए इस रास्ते से गुजरना, इस काम को करना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम अंसारुल्लाह बने। और ये इसको ये ना समझें कि मैं पता नहीं कितना बड़ा कोई एहसान कर रही हूँ, कोई कर्ज दे रही हूँ, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जैसे कोई आपसे कर्ज़ा मांगे तो आप ज़रा मुश्किल में आएंगे, नहीं मैं अभी नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती, नहीं अभी मेरी ज़रूरियात हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे ना हमारे बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट करना है, आपको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो आप घर के से अपने जेवर बेच के भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जिसको ये यकीन होगा कि मैं कर्ज नहीं दे रही, कि मैं ये नहीं कर रही कि मेरे से चला जाएगा, पता नहीं मिले कि नहीं, नहीं मैं अल्लाह के बैंक में जमा करवा रही हूँ, मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ जिसका प्रॉफिट श्योर शॉर्ट है, तो उसको डर नहीं लगेगा, उसको लगाने में कोई हेसिटेशन नहीं होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के बुखल ख़त्म कर दे। और अल्लाह का काम करना, उसकी जॉब करना, ये भी अल्लाह ताला हमें एक मौका देता है, एक चांस देता है। अगर आप कर लेते हैं ये जॉब अच्छे तरीके से, तो समझ लें पहला सैंपल कबूल हो गया। पता है ना आपको कि जब बिजनेसेस होते हैं तो उसमें वो पहले सैंपल मांगते हैं, अगर वो अप्रूव हो जाता है, मिसाल के तौर पे हम एक बिज़नेस शुरू करने लगे तो हम यहाँ पे सबसे जो बड़ा स्टोर है اس کو اپنا سیمپل بھیجیں. اگر وہ مثلا میسیز ہے کوئی ایسے بڑا کوئی بڑی چین ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہماری تو خوشی سے حال برا ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اب مثلا اب آرڈر ملے گا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پہلے اللہ کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں پھر اس کے بعد بڑے بڑے کام تک پہنچتے ہیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں پہلے دن ہی میں بڑا سا کوئی کام میرا بڑا اسی آرگنائزیشن ہو اس کے اندر میں کچھ لگ جاؤں تو پھر نہیں, چھوٹے کام سے شروع کریں, پہلا قدم اٹھائیں. وہ جو پہلے سیمپل قبول ہو گیا نا اور آپ نے اس کو اچھا سا کر دیا پوری اپنی محنت کے ساتھ, تو پھر آپ کو آرڈر مل جائے گا, بڑا آرڈر ملے گا. اور وہ بڑا آرڈر ڈسپیچ صحیح سے ہو گیا تو اس سے بھی بڑا آرڈر پھر ملے گا. اور اس طرح انسان دین کے راستے میں انصار اللہ بننے میں ترقی کرتا جاتا ہے. تو یہ ایک سفر ہے, یہ اللہ کے پاس انویسٹمنٹ ہے. میں بھی آپ سے کہوں گی کہ کون ہے من انصاری اللہ, کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں. اب اس میں جو جو لبیک کہے گا, جو کہے گا نحن انصار اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی لبیک کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی بہترین خدمت لے لے. اللہ نے ہمیں چانس دیا, ہمیں موقع دیا, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ سے مجھے یہ چاہیے, جو انصار اللہ بننا چاہتے ہیں پوری محنت کے ساتھ اس قرآن کو سیکھے, پوری محنت کے ساتھ, تبھی آپ کچھ کام کر سکیں گے. دیکھیں آپ کسی کو غیر مسلم کو جا کے دعوت دینا چاہتے ہیں, کیا دعوت دیں گے جب آپ کو تو خود ہی نہیں کچھ پتا. یہ آیتیں تو خود ہی آپ نے اس وقت غیر ضروری سمجھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا پڑھیں, وہ تو اتنے سال پہلے گزر گئے, اور کوئی بات کری جائے, ہمارے عمل سے تو کوئی متعلق بات ہی نہیں, کیسے آپ پھر دعوت کا کام کریں گے. اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ فوراً آپ کو اگر کوئی کام نہیں ملا تو بس پھر کیا فائدہ ہمارے آنے کا, اور ہم تو کوئی کام تو ہمیں دیتے نہیں ہیں, خود ہی بس کام کر رہے ہیں. نہیں, کام ملے گا. اور پہلا آپ کا کام یہ ہے, سیمپل یہ ہے کہ اس کو آپ سیکھتے کتنی اچھی طرح سے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کام بھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ موقع دے گا, اللہ چانس دے گا, اور یہ اللہ چانس دیتا ہے, کوئی انسان نہیں دیتا, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. کتنے آپ اس میں ریگولر ہوتے ہیں, کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں, کتنا اس کو سیکھنے, اس کو پڑھنے, اس کے ترجمہ یاد کرنے, اس کو سنانے, اس کے ٹیسٹ دینے, ان سارے پروسیسز میں کتنے زیادہ آپ سنسیئر ہیں, کتنا دل لگا کے کر رہے ہیں, سب میٹر کرتا ہے, سب اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, میری اور آپ کی کہانیاں نہیں ہیں. اور اسی کا کام ہے کہ وہ پھر آپ سے کام لے لے. تو جن کو یہ شوق ہے وہ شوق کے ساتھ اس کلام کا حق ادا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارے لوگ آج مسلمانوں میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کچھ آیات سے بھی ریفرنس دیا تھا, لیکن شاید وہ صاف صاف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لکھا ہو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے, تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایسے لوگ آپ کو مسلمانوں میں ہی ملیں گے, اس کے بعد بلینک نہ ہو جائیں اور پھر مجھے نہیں ای میل لکھیں کہ اچھا یہ بتائیں اس کا جواب میں کیا دوں. آپ کو خود یاد ہونا چاہیے کہ 100 سے زیادہ احادیث اس بارے میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, اور کب آئیں گے, قرب قیامت کے وقت آئیں گے, قیامت کے قریب نازل ہوں گے. اور وہ ساری احادیث یا تو ہمیں کینسل کرنی پڑیں گی, اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے, یا ہمیں ان کے اوپر ایمان نہیں رکھنا پڑے گا, مٹا دینی پڑیں گی, تبھی جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. کیونکہ ایک نہیں, دو نہیں, تواتر کے ساتھ اتنی ساری احادیث ہیں, صحیح احادیث ہیں, بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں, پھر بھی اگر ہم شک کریں کہ نہیں انہوں نے نہیں آنا, قرآن میں دکھاؤ, تو حدیث کا تو انکار کر دیا ہم نے. ایک حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسیح بن مریم دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے. آپ سوچیں کتنی ڈیٹیل ہے اس میں.
فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنی باریکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا کس طرح سے آئیں گے۔ کیوں یہ بتایا ہمیں؟ کیونکہ اس امت نے ان کو دیکھنا ہے، اور اگر یہ امت ان کو نہ پہچان سکی تو پھر کیا فائدہ ہوگا، ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ تو ایک ایک ان کی بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہم اس کو پھر کہہ دیں گے ہم نہیں مانتے؟ اور پھر فرمایا جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے، جیسے چاندی کے بنائے ہوئے دانے ہوں، اتنا نور ہوگا ان کے پاس۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مسیح بن مریم کو آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، چنانچہ وہ دمشق میں، ڈمسکس میں، سیریا میں، وہاں پہ مشرق کی جانب ایک سفید مینارے کے قریب دو زرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ یعنی یہ تک بتا دیا کہ سیریا میں، دمشق میں، وہاں پہ ایک سفید مینار ہے، وہاں پہ اتریں گے، اور ان کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی۔ آسمان سے اتر کے دجال کو تلاش کریں گے، کیونکہ اس وقت دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، حتیٰ کہ اسے باب لدھ کے قریب پا لیں گے اور قتل فرمائیں گے، پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا لیا ہوگا، اور ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کے درجوں کی خوشخبری دیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور جب اتریں گے اس وقت کیا ہوگا، نماز کھڑی ہونے لگے گی جب وہ نازل ہوں گے، نماز پڑھنے لگے ہیں مسلمان، اس وقت نازل ہوں گے آسمان سے۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں جہاں پہ ہیں، وہاں پہ یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے ان کا زمانہ وہ ہوگا جس میں پھر جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ اس کے بعد ہی ظہور پذیر ہوگا، اور اس کے بعد جب یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کا وہ زمانہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہی ہوں گے، کہ پھل، غلے، دودھ، اتنے ان چیزوں میں برکت ہوگی، اور یہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، اور مسلمانوں کی اس وقت آپس میں محبت کا حال ہی ہوگا کہ دو آدمیوں میں بھی ذرا سی دشمنی بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ ابن مریم تم میں اترے۔ اب اس کو بھی ڈینائی کریں گے کیا؟ اس کو بھی کہیں گے، انکار کریں گے کہ نہیں یہ نہیں ہے کوئی حدیث؟ فرمایا، اللہ کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ضرور ہوگا، تو مسلمان کیسے آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ فرمایا تم میں اتریں گے وہ منصف حاکم ہوں گے، آسمان سے اتر کے عیسائیوں کی جو صلیب ہے، کراس ہے، اس کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کریں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی جو اس کو یہ حلال سمجھ کے کھاتے ہیں اس کو حرام کریں گے، اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، یعنی ان کے دور میں غیر مسلموں سے جزیہ ہی نہیں لیا جائے گا۔ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ اسلام ہی رہ جائے گا اور کوئی دین رہے گا ہی نہیں، تو جزیہ دینے والا ہی نہیں کوئی رہے گا۔ جزیہ وہ ہوتا ہے جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمان لیتے ہیں ان سے، جس وقت کہ ان کی جان مال وغیرہ کی یعنی حفاظت کی محفوظ ہوتے ہیں پھر وہ مسلمانوں سے۔ اور دین کی قدر دلوں میں اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک سجدہ ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا، اتنی دین کی قدر ہوگی، سبحان اللہ۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا مال ہوگا اور اتنی آپس میں محبت ہوگی کہ اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، کہ ان پر تجارت اور زراعت وغیرہ کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی، ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی اونٹنی، ایک مثال کے طور پہ بتائی گئی نا، کہ ورنہ تو انسان ان کو ضرورت کے لیے اپنے کام میں لاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت زمین پہ کوئی مٹی کا گھر، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو، جی کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو، یعنی اسلام ہر جگہ، ہر جھونپڑی میں، ہر محل میں، ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ یعنی وہ وقت ایسا ہوگا، دین ہی صرف اسلام ہوگا، اور تو کوئی دین ہوگا ہی نہیں، اور اسلام بھی کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام نہ ہو، تو یہ دین تو غالب آ کے رہنا ہے۔ اب میں اور آپ کوشش کریں یا نہ کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھڑک کے بیٹھے رہیں یا ہم سوئے رہیں، اس دین نے تو غالب آ جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کتنا حصہ اس میں پڑا۔ ہم سے یہ سوال ہونا ہے، ہم سے یہ نہیں ہونا دین غالب ہوا تھا کہ نہیں، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا قیامت میں ہم سے، وہ تو غالب ہوگا، حدیث ہے واضح اس بارے، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا اس میں؟ کوئی ہماری بھی کنٹریبیوشن تھی؟ کوئی ہمارا بھی رول تھا؟ کوئی ہمارا بھی بالکل ننا سا اس میں حصہ تھا؟ کہیں ایک ذرے کے برابر میں نے اور آپ نے بھی کوئی ایفرٹ کی تھی؟ اللہ نے یہ دیکھنا، ورنہ یہ تو اس کا دین ہے، یہ تو حق ہے اور اس نے حق کو غالب کرنا ہی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اس میں کیا کوشش کر سکتے ہیں، کیا محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن تو آ ہی جائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ساری دنیا کے کونے کونے میں، ایک ایک گھر، ایک ایک جگہ پہ یہ دین پہنچ جائے گا، لیکن آج اس کو پہنچانے میں ہماری کیا ایفرٹ ہے، آج اس کی خدمت میں ہمارا کیا رول ہے، دیکھنا یہ ہے ہمیں۔ ہمیں اس کے اوپر اجر ملنا ہے، ہمیں اس پہ نہیں اجر ملنا۔ ساری دنیا میں یقین کریں دین غالب آ جائے اور میرا اس میں ایک بھی حصہ نہ ہو، تو مجھے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر دنیا میں خدا نخواستہ دین نہیں پھیلے، کہیں کسی کو بھی نہیں بات پہنچ رہی، لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، تو مجھے اجر مل جائے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ دین کہیں پہ بھی نہیں، کوئی کہیں نہیں پھیل رہا، دین بدنام ہو رہا ہے، دین کے اوپر لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، دین کے اوپر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، لیکن میں نے اگر اپنا حصہ ڈال دیا نا، مجھے اجر مل جانا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی حصہ ہو۔ تو یہ سب انصار اللہ بننے کی باتیں ہیں۔ ہم بھی اپنی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے یہ قرآن اس لیے سیکھنا ہے کہ میں انصار اللہ میں سے ہو جاؤں، تو تب اگر اس قرآن کے سفر میں ہمیں موت آ جاتی ہے، وہ بھی ایک شہادت ہے، وہ بھی ایک شہادت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، ہم چل پڑے پھر اللہ کے راستے میں۔ تو اس کی نیت کم از کم کر لیں کہ میں نے، اور یہ جھوٹی نیت نہیں کہ چلو نیت ابھی کر لیتے ہیں ابھی تو اجر مل جائے، اللہ کو نیتوں کے، دل کے بھید سب پتہ ہے، واقعی دل کے ارادے کے ساتھ سچی نیت کریں کہ میں اتنی محنت کروں گی اس میں اور میں نے انصار اللہ بننا، اللہ مجھے بنا لینا اپنا مددگار جس کو تو اتنا بڑا آنر دے دے، اور اس کے لیے یہ میں پہلا قدم اٹھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اب یہاں پہ اتنی سمپل سی بات سمجھائی گئی، ایک ایسی بات جو ایک بچہ بھی سمجھ جائے۔ عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی نا، وہ ہی ایک اتنا فتنہ بن گئی تھی کہ یہودیوں نے تو ویسے ہی ان کو ولد الزنا کہہ دیا تھا۔ عیسائیوں کا پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اتنی معجزانہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سمپل سی ایک بات کہی، ویری لاجیکل، ویری انڈرسٹینڈبل، ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، اس نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ ثم قال له کن فیکون، ابھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی، خلقہ کس طرف جا رہی، آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی۔ تو اس کو نوٹ کر لیں، بریکٹ میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا، وہ ہو گیا، کھڑے ہو گئے، دیکھنے شروع ہو گئے، چلنے پھرنے شروع ہو گئے، بس اتنی سی بات تھی۔ تو اگر تمہیں اس بات میں ڈاؤٹ ہے کہ اچھا اس وجہ سے کہ ان کے باپ نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے بن گئے، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے تو دونوں ہی نہیں تھے، ان کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ پھر کیسے ہو گئے؟ کون سا سپرم تھا، کون سا ایگ تھا؟ ہاں، تو اگر تم یہ بات نہیں تمہیں سمجھ آ رہی، تو پھر تم اس بات کو کیسے اس کی لاجک دو گے؟ اور یہ جو بتایا نا اللہ تعالیٰ نے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک دونوں یہ ان عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام. تو قرآن میں بھی جتنی دفعہ آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے اتنی ہی دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. سبحان اللہ. اب وہ جو نجران کا وفد آیا ہوا تھا، یہ شان نزول اس آیت کا بھی سن لیں، یہ یاد رکھیے گا، وہ ایک وفد آیا ہوا، اس کے سامنے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے آقا کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہاں کہتا ہوں ان کو گالی دیتا ہوں. وہ کہنے لگے آپ ان کو بندہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے بندے، رسول اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت بتول کے شکم میں، ان کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا تھا. یہ سن کے انہوں عیسائیوں کو بڑا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اس کے بعد یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور یہ بھی آتا ہے کہ نجران کے جو راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو ایک نے پوچھا عیسیٰ کا باپ کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے فوراً کوئی خود سے جواب نہیں دیا کرتے تھے. اس پہ یہ آیت 58 سے لے کے 60 تک نازل ہوئی اور وہ راہب لا جواب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو باپ کون ہے تو یہ بتاؤ نا، آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تم کہتے ہو کہ کیسے وہ، آپ نے کوئی دیکھا ایسا آدمی جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ ہاں، تو آدم علیہ السلام کیا نہیں ہوئے؟ تو ان کو بھی کیا کہہ دیں نعوذ باللہ کے اللہ کے بیٹے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تو تم بھی یہی کہا کرو. جیسے عیسائیوں نے بڑھایا اس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کوئی اس کے اندر عزت اور شرف دینے کی بات نہیں ہوتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشریت سے بڑھا دیں اور کہیں نہیں وہ تو نور ہیں. جو آپ کا مقام ہے اسی مقام پہ رہنے تھے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ بشر ہوتے ہوئے وہ ایسے تھے. نور تو فرشتے ہیں ہی، وہ تو پھر کوئی، ان سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی برائی ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہو کے ایسے ہوئے، اس لیے اتنے کامل، اتنے کمپلیٹ، یہی تو بڑی بات ہے. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین. اب حق آ گیا اور حق تیرے رب کی طرف سے آیا. یہی اسی طرح سے آیات سورہ مریم میں بھی آئی ہوئی ہیں نا، جو نجاشی کے دربار میں پڑھی گئی تھی، حضرت جعفر نے پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ حق ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اور یہ جو تمہارے مس کنسیپشنز ہیں دور ہو جانے چاہیے. تو حق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو ماننا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یقین کر لیں یہی چیز ہے جو حق ہے، یہی چیز ہے جو صحیح ہے، اس کو قبول کر لو. فمن حاجک فیہ، تو جو کوئی جھگڑا کرے اس میں، کس میں؟ اس معاملے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ٹرینیٹی یا ادھی ان کو خدا بنا لینا، جو اس میں جھگڑا کرتا ہے. من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد. دیکھیں ایک ہوتا ہے جہالت کے ساتھ جھگڑا کرنا، جاہل بھی جھگڑا کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، عقل ہی نہیں ہوتی، علم ہی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی کبھی مان سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے علم آ جانے کے باوجود انسان جھگڑا کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ ماننا نہیں چاہتا، ضد ہے اس کے اندر. سمجھائیے نا، یہ جسٹ چونکہ اس نے سوچ لیا ہوا میں نے نہیں ماننا، تو اب علم ہے بھی بس وہ بحثیں کرتا جا رہا. آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بات کی ہے؟ علم ہوتا ہے ان کے پاس لیکن چونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. کیونکہ ایسے لوگ پھر ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ اگر ہدایت پانی ہونا تو انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، علم کے ذریعے انسان صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو سوچ لے میں نہ مانوں، یہ سوچ لے تو پھر اس کو کون پھر منوا سکتا ہے؟ تو یہ لاسٹ چیز ہوتی ہے، یعنی حجت تمام کر دی گئی، اب علم جو آ گیا، ساری بات ان کے سامنے کھل کے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اگر یہ جھگڑا کریں، پھر بھی اگر یہ باز نہیں آ رہے، پھر بھی اگر یہ حجتیں کرتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ مباہلہ کریں۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، یعنی پھر بدعا کرنے کا حکم ہے۔ کیسے وہ ہوگی؟ یہ آگے بتایا گیا، فقل تو کہہ دیجئے ان سے، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم بدعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین، اور ہم کریں لعنت اللہ کی جھوٹوں پہ، یعنی پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ۔ یعنی یہ ایک چیلنج ہے نا، یہ فرسٹ اسٹیپ پہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کہ آپ نے کسی کو دو چار دفعہ بتایا، اس کے بعد آپ کہیں گے چلو جی اب مباہلہ کریں، ٹھیک ہے ہم لعنت بھیجیں گے اور ایسے کریں گے۔ ایک تو اس کے اندر مباہلہ کی کچھ شرائط کو سمجھ لیں، ایک تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مباہلہ ایسے ہی نہیں کوئی اٹھ کے کر سکتا، اللہ کی طرف سے حکم ہو تو نبی مباہلے کی دعوت دیتا ہے، غیر نبی کے لیے یہ کبھی ثابت نہیں ہے، اور نبی اس وقت کرتا ہے جب اسے اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپوننٹ ہیں، یہ جو آپ کی ساتھ بحثیں کر رہے ہیں، دل سے مانتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا، علم ہے، ساری سمجھ ہے، ساری حجت تمام ہو گئی ہے، کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، کوئی بات ان سے چھپی بھی رہ ہی نہیں گئی، دل میں ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے، مگر بس ایسے ہی اڑے میں، تو تب ہوتا ہے مباہلہ۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم اب دو چار دفعہ کریں گے بات، پھر اس کے بعد ہم تنگ آ جائیں، پھر ہم کہیں کہ چلو اب ان کے اوپر لعنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیلنج دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی نا، ان کے سامنے سب چیزیں تھیں، اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کو مباہلے کی دعوت دی، یہ جو روایات میں آتا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، ایک تو آپ کو یہ یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وفد جب آیا تھا تو اتنا، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا شان و شوکت والا وفد ہم نے کوئی نہیں دیکھا تھا، ارے بہت انہوں نے جو ان کی ڈریسنگ تھی وہ بھی بہت ہی نفیس تھی، اور خوبصورت نرم چادریں اوڑے ہوئے تھے، بڑا شان و شوکت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بحثیں کی، بڑی بات چیت کی، سب باتیں ان کو کلیئر ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ تم مسلمان ہو جا، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو، وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی اسلام قبول کیے ہیں، فرمایا نہیں تمہارا یہ اسلام قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو، اس کا مطلب اس وقت بھی یہ پورک وغیرہ کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں کہ عیسیٰ کا باپ کون تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی گزری ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مباہلے کی آیت کو پڑھ کے آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کو نکلو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے اے ابو القاسم ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم آپس میں مشورہ کر لیں، پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے جو ایک بڑا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا تین ان کے بڑے آئے تھے، بڑے بڑے جو ان کے جو مذہب کے آپ سمجھ لیں جیسے پوپ ہوتا ہے اس طرح سے، تین ان کے بہت بڑے بڑے وہ تھے عالم پادری بڑے، ان میں ایک عاقب تھا وہ بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا اے جماعت نصارہ تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو پتہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا مطلب ان کو پتہ تھا، اللہ تو جان رہا ہے نا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ سکتے ہیں، اکیلے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہر بات کو سننے والا ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تم سن چکے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملائنہ کرے، ملائنہ کا مطلب کیا، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنا، نہ ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے، بلکہ سب کے سب جڑ بنیاد سے اکھیڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر نبی کسی پہ لعنت بھیج دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ غیر مسلم ہو کے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ نبی کی لعنت پڑ گئی تو ہم کدھر جائیں گے، ہمارے تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اور ہمیں آج کتنی ساری احادیث پتہ چلتی ہیں جن میں یہ ہوتا ہے، لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر، لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ہم ڈرتے ہی نہیں۔ پھر کیا ہو گیا؟ لعنت ہے تو کوئی بات نہیں، نبی کی لعنت ہی ہے نا، اس کے ساتھ ہی ہم جیتے رہیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وفد نجران ڈر گیا کہ انہوں، اس کے بڑے نے کہا اگر نبی کی لعنت ہو گئی تو ہم نے بچنا نہیں ہے پھر۔ اس نے کہا یاد رکھو، اگر تم نے مباہلے کے لیے قدم بڑھایا تو تم برباد ہو جائے گا، تمہارا ستیاناس ہو جائے گا۔ بس یا تو تم اس دین کو قبول کر لو، اگر کسی طرح نہیں ماننا چاہتے اور اپنے دین پہ ہی رہنا چاہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے وہی خیالات رکھنا چاہتے ہو، تو صلح کر لو اور اپنے وطن کو لوٹ جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ صلح مشورہ کر کے پھر دربار نبی میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ابو القاسم ہم آپ سے ملائلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے خیالات پہ رہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایک بندے کو بھیج دیں جن سے آپ خوش ہیں، وہ ہمارے مالی جھگڑوں کا اہم فیصلہ کر دیں، اور آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت پسندیدہ ہیں۔ یعنی انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ زبردستی پکڑ کے، اب یہ وفد نجران آیا ان کو پکڑ کے باندھ دیتے اور کہتے کہ ان کو مارو، اور جب تک یہ اسلام نہیں لے آتے نا ان کو چھوڑنا نا، گردنیں کاٹ دو ان کی، اب آئے ہوئے ہیں یہ بچ کے نہ جائیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھے۔ اسلام میں زور زبردستی سے کسی کو مسلمان بنانا ہے ہی نہیں۔ اللہ کو نہیں ضرورت ایسے مسلمانوں کی جو زور زبردستی سے آئے، نہیں چاہیے ایسے لوگ، اسلام ہے ہی دل کے ساتھ۔ تو جب کسی جگہ پہ مسلمان جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ تھری آپشنز ہوتی تھی، اس چیز کو نوٹ کریں آپ لوگ، کیونکہ یہ کوشچنز آپ کے سامنے کبھی آ جائیں گے زندگی میں، اس لیے میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے۔ تھری آپشنز ہوتی تھی، آئیدر نمبر ون ان کے سامنے رکھا جاتا تھا آپ لوگ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ دل سے قبول کر لیتے تھے ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے مسلمان ہے، مسلمان ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں۔ نمبر ٹو کیا چیز ان کو آپشن دی جاتی تھی؟ کہ اگر آپ نے مسلمان نہیں ہونا، اسلام نہیں لانا، جیسے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا، تو پھر اب کیا؟ جزیہ دو۔ وہ ایک ٹیکس ہوتا تھا، خراج ہوتا تھا، لیا جاتا تھا غیر مسلموں سے، کیونکہ اب دیکھیں مسلمان حکومت ہوگی، اب مسلمان حکومت کی رسپانسبلٹی ہے ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کی عزتوں کی حفاظت، تو وہ کیوں کرے؟ کتنا اس کے اوپر ایکسپینس آتا ہے نا، تو پھر آپ ٹیکس دیں، جیسے آج کل ہم سے یہ انکم ٹیکس بھی لیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جیسے سڑکیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ٹیکس لیتے ہیں نا، تو ٹیکس دو پھر، تو دیٹس فیئر انف۔ اور اگر تم نے یہ دونوں کام نہیں کرنے، نہ تم نے اسلام لانا، نہ تم کہتے ہو ہم نے ٹیکس بھی نہیں دینا، تو پھر کیا؟ نمبر تھری آپشن پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ لوگ انہوں نے اس طرح سے کہا، تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا اپنا کوئی ایماندار جو امین جس کو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کل دوپہر آ جانا، میں تمہارے ساتھ اپنے کسی مضبوط امانت دار کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دن بھی سردار بننے کی ایسی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف بیان کی ہے کہ جو سب سے ہمارا امانت دار بندہ نا امین ہے، اور جب سب سے مضبوط ہے، اس کو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا، تو اس لیے میرے دل میں یہ خیال، یہ چاہت پیدا ہوئی کہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چن لیں، اسی لیے میں اس روز جلدی جلدی ظہر کی نماز کے لیے چل پڑا۔ دیکھیے کتنے آنیسٹ تھے نا، اور کتنے صاف دل تھے کہ ساری بات اپنی خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں اس شوق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے لیے پوری ہو کہ میں سب سے زیادہ امین ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر دائیں بائیں نظر دوڑانے لگے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں بار بار اپنی جگہ اونچا ہوتا تھا تاکہ آپ کی نظریں مجھ پہ پڑیں، آپ برابر غور سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ نگاہیں ابو عبیدہ بن جراح پہ پڑی۔ انہیں بلایا اور کہا ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے اختلافات کا فیصلہ حق کے ساتھ کر دو۔ تو چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اس لیے ان کو امین الامت کہتے ہیں نا، کہ امت کے امانت دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ بعض روایات میں کہ یہ 2000 کپڑے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ 2000 کپڑے پرووائڈ کیا کریں گے، اور پھر آپ اور بھی کچھ چیزیں ان کے اوپر ڈالنی تھی کہ آپ یہ چیزیں اسلامک اسٹیٹ کو دیا کریں گے، تو انہوں نے اس کو قبول کیا تھا. تو اسلام تو نہیں لائے وہ، اب ان کا فیصلہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا جو اتنا فساد اور وہ کہ گلے کٹ رہے ہیں، تم مسلمان ہو، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو، یہ اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا. تو ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر یہ مثالیں ہیں، اور یہ دیکھو یہ ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچنز کا ہی آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کے اپنے مالوں اور اپنے بچوں کو نہ پاتے، کبھی بھی کبھی واپس نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی وہیں پہ مر جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کے تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم نہیں آنا چاہتے مباہلے کے لیے. یعنی دیکھیں ان کو کتنا یقین تھا کہ آپ سچے نبی ہیں. ہم تو منہ سے بولتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، ہمارے تو دین کی بیس ہی یہ ہے، ہمارا تو کلمہ ہی ہے، ہم تو شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں. جو آپ کی احادیث ہیں، وہ آپ کی بات ہے نا، وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا، وہ احادیث ہمارے سامنے ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو یہی بات فرما رہے ہوتے، یہ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو یہ کام کریں، پھر بھی ہم نہ ڈریں، کیسا ایمان ہے پھر ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر یہ نہیں نہ کہتے، یعنی یہ دونوں مطلب ایسے کہتے کہ ہم آ رہے ہیں مباہلے کے لیے، تو ان پر یہی وادی آگ برساتی، آگ برسانا تھا اس وادی نے ان کے اوپر. اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ایک پادری نے کہا، جب حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین کو دیکھا آ رہے ہیں، تو کہنے لگا، اے گروہ انصار، وہ بھی انصار ہی تھے نا، ہماری انصار اللہ بن گئے تھے نا، اے گروہ انصار، مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اس نے کہا، مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لہٰذا تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم سب مر جاؤ گے، اور قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ لعنت بھیج دیں گے. اور پھر اس وفد نے کہا کہ آپ ہم سے مباہلہ نہ کریں، جو کچھ بھی آپ ہمارے اوپر عائد کریں گے، جو بھی کہیں گے کہ بھائی اتنا اتنا جزیہ دیا کرو، ہم اس کو مان لیں گے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کانٹریکٹ جو تھا وہ اگلے دن ان کو دے دیا تھا. سمجھ آ گئی کیسے مباہلہ ہوگا؟ ایک کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی گروہ اسی طرح کہے گا. تو اسی طرح ایک اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا تو روئے زمین پہ ہمارا نہ کوئی بال رہے گا نہ ناخن، اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. تو اس سارے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا اس بات سے خوف تھا اور وہ کیسے پہچان گئے تھے. انہ اللہ القصص الحق، یہ قصے ہیں سچے، یہ بات سچی ہے، یہ بالکل حق بات ہے. وما من الہ الا اللہ، انہوں نے مباہلہ نہیں بھی کیا، وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، مگر ریالٹی اپنی جگہ سے نہیں بدلتی. اور ریالٹی کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ انسانوں کو ان کی غلطیوں کو دیکھ کے بھی چانس دیتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی منہ موڑنے سے کیا مطلب ہے، اگر کوئی یہ سمجھے ہی نہیں، اس بات کو سچ سمجھے ہی نہیں، پھر بھی وہ شرک کی روش ہی اختیار کرتا ہے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والوں کو. فساد کرنے والے کون ہیں؟ کیا فساد کیا ہوتا ہے؟ شرک سب سے بڑا فساد ہے. انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، یہ ہے سب سے بڑا فساد. اللہ کو پتہ ہے فساد کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتے تو دونوں بگڑ جاتے، یعنی دنیا میں فساد ہو جاتا، پھر ایسے ہارمنی نہ ہوتی جیسے آپ کو نظر آ رہی. ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں تو ایک دوسرے کو مار کے اور خود بادشاہ بن جائے گا، ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ تم بھی بادشاہ رہو میں بھی کروں گا، تو کائنات کے دو بادشاہ کیسے ہو سکتے. تو اگر وہ نہیں مانتے، منہ موڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کس نیت سے ایسا کر رہے ہیں. یہاں تک وہ آیات ہیں 63 تک جو ڈائریکٹ عیسائیوں سے خطاب تھا، ان جن کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو بتایا تھا نا شروع میں تمہید ہوئی، تقریباً 32 آیات میں تمہید ہوئی تھی، سورہ آل عمران جب سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا، وہ بشہوات کی بات آئی اور بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عیسائیوں کے ساتھ، جو ہم نے حضرت مریم کا جب قصہ اور ان کی ماں کے ساتھ اور حضرت یحییٰ اور ان کا جو سارا قصہ پڑھا ہے، یہ پھر آل عمران کے گھرانے کی بات شروع ہو گئی. اب یہاں تک آ کے عیسائیوں کی بات، جو انڈیویجولی ان کی بات ہو رہی تھی، یہاں تک آ کے مکمل ہو گئی. اب آگے آیت 64 سے 101 تک سب اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، یہودی اور نصارہ دونوں سے. آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے بات ہوئی، اس سورت کے اندر پرٹیکولرلی نصارہ سے بات ہوئی ہے، اور اب آگے چل کے ان دونوں سے بات ہو رہی ہے، یہودی بھی اور نصارہ بھی، ٹھیک ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو، اب مان جاؤ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کی آیات کے اندر ان کو کیا کہا جا رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک کلمہ کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ چلو ساری یہ جو ہے نا جو ڈیٹیلز ہیں، فروئی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، بہت باریکیوں میں جانے کو چھوڑو، جو بیسک بیسک باتیں ہیں، جو کامن گراؤنڈز ہیں، ان کے اوپر آؤ. یعنی جب آپ دین کی دعوت دینے لگے نا، تو کبھی ان باتوں سے نہ سٹارٹ کریں جو اختلاف ہے، جو ڈفرینسز ہیں، ان سے سٹارٹ نہیں کریں، ہمیشہ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں. کامن گراؤنڈز پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج مثلا آپ کیسے کامن گراؤنڈ پہ بات کریں گے؟ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ ان کو کہیں گے ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یہ نہیں کہیں گے تم کیا شرک کر رہے ہو، تم یہ، اس سے بات شروع نہیں کریں گے. ہاں یہ بات آپ کی تعلیم کا ظاہر ہے یہی حصہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، پھر اس کے بعد آگے یہ بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈفرینٹ بادشاہوں کو لیٹرز لکھے تھے، جیسے نجاشی کو بھی، مقوقس کو، ان کو، تو اس میں اس آیت کو کوٹ کیا تھا، یہ آیت لکھی تھی ان لیٹرز میں. اور بہت بعد میں غالباً مقوقس کے اس سے ملا تھا ایک لیٹر، بعد میں بہت کھدائی میں لیٹر ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بعد کی بات ہے. تو اس لیٹر کو میچ کیا گیا بخاری میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیٹر امام بخاری نے، یعنی محدثین سے لے کے جو زبان در زبان چلا آ رہی ہیں باتیں، ان کو لے کے کوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ لیٹر میں لکھوایا تھا. تو دونوں کو میچ کیا، کیونکہ لیٹر اب اوریجنل اس کی کاپی مل گئی تھی نا، تو جب میچ کیا تو دونوں بالکل سیم تھے. آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، محدثین نے اپنی طرف سے نہیں کچھ باتیں ایڈ کر دی، یہ کہا تھا. اب لیٹر تو اس بادشاہ کو بھیج دیا ہوا تھا، وہ لیٹر تو اس کے پاس تھا، وہ اب جا کے کھدائیوں میں سے نکلا۔ اب لے کے امام بخاری نے تو کب کی بخاری لکھ دی بھی، یہ ہے حدیث کی حقانیت۔ اور امام بخاری کے پاس تھوڑی لیٹر تھا کہ انہوں نے لے کے کاپی کر لیا اور اپنی بخاری میں لکھ دیا، انہوں نے تو جا کے کسی نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محدث سے بات کی، ان سے حدیث لی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ ایسے ان کے حافظے تھے کہ ایک ایک لفظ سیم تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا حدیث کتنی پیور ہے، پھر بھی اسٹل کئی لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اس کے اوپر بحثیں کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو سب سے پہلے ان کو کامن گراؤنڈس کی بات کی جائے ان سے، ٹھیک ہے، اور ضد بازی نہ لگائیں، جو مخاطب ہے اس کو مخالف نہ سمجھیں کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے، میں نے اس کو نیچا ہی دکھانا ہے، میں نے اس کو ہرانا ہے اس کے اندر، نہیں، اس کو آپ نے دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی تھی، ایک کلمے پہ، ایک جو ہمارے پاس کامن گراؤنڈ ہے نا، چلو تم بھی اس پہ آؤ، ہم بھی اس پہ آتے ہیں، اور وہ کیا کامن گراؤنڈ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی کامن گراؤنڈ ہے، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، ہم ان کو جا کے یہ کہیں گے آپ عبادت نہ کریں۔ تو بات یہ ہے، توحید واقعی کامن ہے، سوا ان کلمات سوا ان، یہ برابر ایک بات ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ان کی جو تعلیم تھی، دعوت تھی، وہ کیا تھی؟ توحید تھی۔ اور نصارہ بھی جانتے تھے کہ جو نبی آتا ہے اس کی پہلی تعلیم یہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اور تورات، زبور، انجیل، انہوں نے یہ بدل دی نا، یہ تو تورات اور انجیل تو بدلی ہوئی ہے، اتنی چینجز کر دی اس میں، لیکن اس کے باوجود اب بھی جب اگر آپ تورات کو اٹھا کے دیکھیں، انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، تو سب سے زیادہ جو چیز پرومیننٹ ہوتی ہے اس میں وہ توحید ہے۔ ساری تورات اور ساری انجیل توحید سے بھری ہوئی ہے، کتنی ساری باتیں اس میں توحید کی ہیں، لیکن بس حیرت ہے ان کے اوپر بھی کہ ان ورسز کی موجودگی میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی ابن اللہ بنا دیا، اور عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، مطلب خود ہی آنکھیں بند کر لینی ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ ایک خدا کو مانو۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بھی، یہ تو مانتے ہی تھے، ایک ان میں سے جو سیکٹ ہے وہ یہ تو مانتا ہے کہ ایک خدا ہے، اور پھر اس کے بعد اس خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، اور پھر اس کا یہ بھی ہے، تو ٹرینیٹی میں بھی تین کو مان لیا، تین ایک ہیں، ایک تین۔ بھئی یہ میں نے کسی کرسچن سے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگی نہیں یہ بڑا ہارڈ کانسیپٹ ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے، یہ وہ ہے۔ بھئی اگر آپ سمجھا ہی نہیں سکتے ایک کانسیپٹ کو تو پھر کیا وہ اس میں رہ گیا، یہ یعنی کچھ لاجک ہی نہیں اس کی بنتی، تین میں کا ایک، ایک میں تین، واٹ از دس؟ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ بھی نمبر ٹو، کیا تعلیم میں بات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات ایک اللہ کو ماننا، ایک۔ دوسری بات، ہم نے اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں، شیئن، کسی کو بھی نہیں شریک کرنا۔ اب وہ کسی کون ہے؟ چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی اور انسان ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ میٹیریل ہو، چاہے وہ مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ہلاک ہو گیا عبد الدرہم اور عبد الدینار، کیونکہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ درہم اور دینار کے، ڈالر کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ان کا خدا ڈالر ہے آج کے وقت میں، اس وقت میں درہم اور دینار ہوتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی، یعنی ہماری بھی جو دین کی تعلیم ہے نا، وہ یہی ہے، یہ نہیں کہ یہ ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو دعوت شروع کریں تو توحید سے کریں، کنٹروورشل ایشوز نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے۔ ये नहीं शुरू कर देना, अगर आप इस्लाम में आए तो आपको पता है ना कि फिर आपकी तो शादी टूट जाएगी, फिर आपको पता है ना कि आपको तो पर्दा करना होगा, फिर आपको तो पता है ना ये नहीं, उसको इस्लाम की दावत दो, तौहीद की तरफ लेकर आओ सबसे पहले। जो कंट्रोवर्शियल बातें उनको आपने स्टार्ट करना ही नहीं है। ये नहीं है तुमने ये किया था, तुम लोग तो ऐसे हो, तुमने वो किया, तुमने तो मुसलमानों के साथ ये किया, नहीं ये भी नहीं करनी बात, सही है ना। और देखें यहां पे सुभान अल्लाह, यहां पे भी बात क्या है, आओ हम इबादत करें, नहीं ये नहीं है तुम ऐसा करो, तुम ये नहीं, और तुमने शिर्क नहीं करना, देखो इस तरह से नहीं है फिर, नहीं हम सब, यानी आओ हम सब एक ही उस पे पॉइंट पे मीट करें, यही तो कॉमन ग्राउंड है। बहुत ब्यूटीफुल आयत है ये, और आपने देखा होगा कई जब लोग दावत देते हैं, जैसे हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नायक, कितनी दफ़ा उनके मुंह से भी ये आयत मैंने सुनी है, क्योंकि ये जब आप गैर मुस्लिमों को तबलीग करने लगे तो ये आयत उसमें बहुत अहम है, आओ हम सब करें अल्लाह की इबादत, हम भी करते हैं तुम भी करो, हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते, हम भी उनको शरीक नहीं बनाते अल्लाह का, हम किसी को भी नहीं बनाएंगे, आओ हम किसी को भी नहीं शरीक बनाएं उसका, ये है कॉमन ग्राउंड। और नंबर 3 पॉइंट क्या है, वला यत्तखिदा बादुना बादन और बाबा मिन दूनिल्ला, और ना बनाएं हम बाज में, हम में से बाज को रब अल्लाह के सिवा, बाज को का मतलब क्या है, हम में से बाज इंसान बाज इंसानों को रब ना बना ले, कौन बनाता है रब, बाज इंसान ठीक है उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को तो बना ही दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि बाज को ना रब बना ले। अदी बिन हातिम जो थे, जब उन्होंने ये आयत पढ़ी थी, मुसलमान हो गए हुए थे, क्रिश्चियन से मुसलमान हुए थे, अदी बिन हातिम जैसे आप देख रहे हैं ना, किसके बेटे हैं ये, जिनको हम कहते हैं हातिम ताई, देखो आज तक लोग उसकी सखावत का, सुभान अल्लाह कितना ज़माना गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आया था ये आदमी हातिम ताई, बहुत सखी होता था, उनके बेटे हैं अदी बिन हातिम। तो आज किसी को शायद ये पता भी ना हो हातिम ताई कौन है, लेकिन कहते हैं तुम बड़े हातिम ताई बन रहे हो, यानी जैसे बहुत स्पेंड कर रहे हो ना, बहुत सखी बन रहे हो, ऐसे अल्लाह ताला बखील को नहीं पसंद करता, उसको पसंद करता जो सखी होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। तो आज तक उनका नाम जिंदा है हातिम ताई का। तो जो उनके बेटे थे अदी बिन हातिम, वो मुसलमान हो गए थे, तो उन्होंने आके फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मुझे समझ नहीं आई, कुरान पाक में ये आयत है कि अपने में से बाज को बाज रब ना बनाएं, तो यानी हम तो नहीं इस तरह से रब बनाते, और सूरह तौबा में भी है ना कि इत्तखदु अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, वो अपने राहिबों को अपने आलिमों को इनको अल्लाह के सिवा रब बनाते थे, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं रब बनाते थे उनको, नहीं हम कहाँ उनकी पूजा करते हैं जो हमारे आलिम होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अहबार और रुहबान तुम्हारे यानी बड़े बड़े जो उलमा हैं पोप हैं ये हैं किसी चीज़ को तौरात और इंजील से हट के, तौरात इंजील में नहीं है वो, लेकिन उसको तौरात इंजील से हट के जायज़ करार दे देते थे कि यह ठीक है यह हलाल है, तो तुम उसको हलाल मानते थे, कहने लगे हाँ। और अगर तुम्हारे अहबार और रुहबान तौरात और इंजील से हट के किसी चीज़ को हराम करार देते थे तो तुम उसको मान लेते थे, कहने लगे हाँ मान लेते थे। तो आपने फरमाया यही तो रब ठहराना है, ये बुखारी की हदीस है, यही तो रब बनाना होता है, आपको समझ आई ये बात, बहुत अहम है इस बात को समझने के लिए ये हदीस। यानी रब बनाने का मतलब सिर्फ आप ये समझते हैं ना कि हम इनके सामने सजदा तो नहीं कर रहे, हम इनकी इबादत तो नहीं कर रहे, हम इनके आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, तो ये तो हमने तो नहीं रब बनाया, ये तो हमारे आलिम हैं, ये हमारे इमाम मस्जिद हैं, ये हमारे मुफ्ती हैं, ये हमारे जो भी बड़े हैं दीन के, तो हमने कहाँ इनको रब बनाया, हमारा तो रब अल्लाह ही है। नहीं, अगर उनके कहने पर आप हलाल को हराम कर लेते हैं या हराम को हलाल कर लेते हैं तो आपने उनको रब बना लिया। बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। کیونکہ یہ حق جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے حلال یا حرام کرنے کا. یہ شرک ہے کہ جب انسان انسان کو یہ رائٹ دے دے کہ تم ہمارے لیے لا بناؤ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ٹھیک ہے, تم بتاؤ. تو ہم اس میں دیکھیں کہ مسلمان بھی اس میں کئی ایسے کام کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے اور جا کے ہم مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہو گئی کیونکہ ہمارے تو امام نے یہ کہہ دیا. سمجھ آئی نا؟ تو اس طرح سے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں اپنی کنوینئنس کے اوپر. صاف قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں, صاف حدیث ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہمارے تو امام نے یہ کہا ہے, ہم تو نہیں یہ سمجھتے مانتے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں جو ایک فرقہ ہے اسماعیلی فرقہ خانی فرقہ, تو وہ بھی اپنے ان کو جو بڑے ان کے ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے بڑے پرنس آج کل ہے, وہ کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے, چاہے اس نے حرام کو حلال کیا حلال کو حرام کیا, جب اس نے کہہ دیا تو بس اب آگے کوئی کوسچن نہیں. خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ اس پرنس کا دادا ہی کہتا تھا کہ شراب حرام ہے لیکن جیسے ہی میرے ہونٹوں کو چھو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں نا اب یہ اور رب بنانا کیا ہوتا ہے. اسی طرح رب وہ ہے جو آپ کو نیکی اور بدی کے پیمانے بتائے, جو آپ کو حلال اور حرام بتائے, جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے, جو آپ کو لائف سٹائل دے. آج ہم لائف سٹائل کس سے لیتے ہیں؟ ماڈل سے جا کے. ماڈلز کیا حلال کرتی ہیں؟ وہ میرے لیے حلال ہے اگر وہ شلوار کا پائنچا اوپر کرتی ہیں اور ٹخنے ننگے کرتی ہیں تو وہی میرے لیے حلال ہو گیا, چاہے اللہ کے رسول نے کتنا ہی اس کو حرام کہا ہو وہ میرے لیے حلال ہے. اگر وہ اپنے بازو اور کندھے ننگے کر لیتی ہیں تو اللہ نے چاہے کتنا ہی حرام کیا ہو اور کتنا ہی قرآن میں یہ کہا ہو کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو, کوئی نہیں, اگر ماڈل نے حلال کر لیا تو میرے لیے بھی حلال ہے. یاد رکھیں اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو لے کر اور اس کی سادہ لفظوں میں سمپل ورڈز میں کہ انسان کسی اور کی غلامی شروع کر دے, یہ بتائے گا مجھے؟ کسی بھی انسان کو لے لے تو آپ منہ سے چاہے ہم کہتے رہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم رسول کو مانتے ہیں, لیکن ہم زندگی میں ان کو رب بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حلال اور حرام بتائیں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ بھی تو نہیں کہتے کہ ہم نے رب بنایا ہوا, لیکن اسی لیے تو حدی بن حاتم اتنے حیران ہو کے آئے کہ ہم کہاں بناتے ہیں, کیونکہ واقعی منہ سے تھوڑی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنایا, کہاں کہتے ہیں وہ. لیکن ان کا ایکشن کیا تھا؟ وہ ان سے جا کے پوچھتے تھے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا, اس کے نبی نے بتا دیا. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو, ہم حلال حرام کدھر کدھر سے جا کے لیتے ہیں. کبھی ہسبینڈ بتاتا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے, کبھی پیرنٹس بتاتے ہیں, کبھی ہمارے عالم بتاتے ہیں, کبھی ہمارے کوئی استاد بتا دیتے ہیں. یاد رکھیں کسی کی بھی بات اللہ کی بات کے انڈر ہوگی تو مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے گی. اور آپ نے کسی کی بات کو کسی کے کہنے پہ حلال کو حرام کرا اور حرام کو حلال کیا, نیکی کو بدی کر دیا, بدی کو نیکی بنا دیا, یا خود ہی نیکیاں گھڑنا شروع کر دی, تو آپ نے تو اسی کو رب بنا لیا نا. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ شرک ہے اور اس کو ہم نہیں سمجھتے, اس لیے یہ بات جاننی ضروری ہے. تو کرسچنز نے بھی یہی کیا تھا, ان کی انہوں نے تو یہ کر دیا تھا بعد میں آ کے کہ ہم تو تورات کو مانتے ہی نہیں, تورات میں ہی سارا شریعت تھی ان کی. تو ان کا ایک بادشاہ آیا تھا, ان کا سینٹ پال آیا تھا, اس نے آ کے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کر دیا کہ ہم نہیں اس کے اوپر چلیں گے. اب آپ پھر کون بتائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ تو وہ جو ان کے پوپ تھے نا, وہ جو ان کے بڑے تھے, اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تو خود ہی رب بن بیٹھے نا. بات اچھی طرح سمجھ آ گئی یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ پھر بھی رب بناتے ہیں، اگر وہ پھر بھی شرک کرتے ہیں، اگر وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یعنی یہ تینوں باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر کیا کرو؟ فقول اشہدو، تو کہہ دیجئے، گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں، آپ اعلان کر دیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی کی غلامی کرنے کو تیار نہیں، ہم تو کسی کو شریک ٹھہرانے کو تیار نہیں، ہم تو حلال حرام کا اختیار کسی کو دینے کو تیار نہیں، یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کیوں گواہ بنایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن یہ گواہی کام آئے گی نا، وہاں پہ یہ دیکھیں، ابھی تو کسی نے بھی نہیں گواہی دینی، ابھی تو کچھ بھی نہیں، یہ گواہیوں کا دن ہے ہی نہیں، قیامت کے دن اس چیز کے لیے گواہ رہو اے اہل کتاب کہ ہم تو پھر مسلم ہیں۔ تو کیا پتہ چلا مسلم کون ہوتا ہے؟ ہاں، جو صرف منہ سے کہہ دے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، لا الہ پڑھنے سے کیا مسلم ہو گیا؟ نہیں، مسلم اسلام پورا ایک پیکیج ہے، پیکیج پیکیج ڈیل ہے، لینا پڑے گا تو پورا پیکیج لینا پڑے گا، ایک چیز کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بس کلمہ پڑھا تو ہم بس فارغ ہو گئے، پوری لائف کو اسلام کے امبریلا کے نیچے لانا پڑے گا۔ اور آج آپ دیکھیں ایک بہت اہم بات اور ہے، آج ہم نے کیسے رب بنایا؟ جیسے کہ حدیث ہمارے سامنے آ جاتی، صحیح حدیث، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے تو امام یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا، امام شافعی تو یہ کہتے ہیں، تو ہم تو نہیں پھر یہ مانتے، صحیح حدیث کو کہتے ہیں ہم نہیں یہ مانتے۔ تو حالانکہ ان بزرگوں نے، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، ان کے پاس تو ظاہر ہے اس وقت حدیث کمپائل نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس تو جو حدیث پہنچی انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، بتا دیا۔ آج تو صحیح حدیث سب کے پاس موجود ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے حدیث نہیں، ہمارے امام نے جو یہ کہہ دیا، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے ہی فرمایا تھا حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دینا، اگر حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا امام ابو حنیفہ نے کہ اگر میری بات کے مقابلے میں تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا، اتنی مطلب انہوں نے یہ سخت سٹیٹمنٹ دی تھی، اتنے وہ حدیث قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والے تھے۔ اور آج دیکھیں ان کے نام لے کے اور کہنے والے ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اس کے بعد یہی نہیں پتہ کہ ان امام نے کہا کیا ہے، وہ تو اپنی رائے کو نیچے کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، قرآن حدیث کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو جاتے تھے کہ ہمارے بس فتوے یہ ہیں، ہم نے نہیں ماننا، ایسے نہیں تھے وہ۔ ایک آدمی نے امام شافعی سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، امام صاحب نے اس کے سامنے حدیث رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس نے کہا امام صاحب میں آپ یہ مجھے بتائیں آپ کی اس میں کیا رائے ہے، تو امام شافعی کانپنے لگے تھے، ان کا چہرہ پیلا ہو گیا، فرمایا کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرے گا اگر رسول اللہ سے کوئی حدیث روایت کروں اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، کہ مطلب حدیث کچھ ہے اور میں کچھ اور فتویٰ دینا شروع کر دوں کہ میری تو رائے یہ ہے، ہاں بے شک حدیث رسول ہی میرے سر آنکھوں پہ ہے، یہی جملہ بار بار دہراتے رہے۔ تو آج بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانے کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی امام کے نام پہ یا مفتی صاحب کے نام پہ یا کسی اور انڈیویجول کے نام پہ یا اپنی سوسائٹی کے نام پہ، کہ سوسائٹی میں آج کل ہماری یہ چل رہا ہے، آج کل یہ فیشن ہے، آج کل ایلیٹ کلاس یہ کر رہی ہے، ہم نے ان سے اپنی زندگی لی ہے کہ ہم ان سے لیں پرنسپلز آف آور لائف کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں جب ان کو بلانا ہے تو ہمیں خود بھی تو یہی کام کرنا ہے نا، کہ ہم بھی کسی کو ارباب نہ بنائیں، کسی اور کو رب نہ بنائیں اللہ کے سوا، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی سوسائٹی ہو، چاہے وہ کوٹ ان کوٹ جن کو کہتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ ایسے ہیں، تو لوگ ہی تو ہمارا رب بن گئے، پھر آج لوگ رب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ بتائیں گے کہ ایسے خوشی کرنی ہے، لوگ بتائیں گے ایسے غم کرنا ہے، لوگ بتائیں گے کہ یہ نیکی کا کام ہے، لوگ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے، لوگ بتائیں گے یہ حرام ہے، اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ تمہارے تو رب لوگ ہی بن گئے، ہاں تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، تو عیسائی کون سا جا کے اپنے پوپ کو سجدہ کرتے تھے؟